عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سوره التوبه کا مطالعہ جاری ہے، اور آج اس وقت ہم آیت نمبر 63 کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بیان جاری ہے اس میں غزوہ تبوک کے حالات کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی منافقین کے حوالے سے دو دو انداز سے گفتگو آئی ہے، اور جو کمپوں سے تعلق تھا اور ان کی جو نافرمانی کی روش تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دو دو انداز میں بیان کروایا. آیت نمبر 63 میں بتایا گیا الگ عالم کیا وہ جانتے نہیں ان تم یحارب اللہ ورسولہ، کہ جو مقابلہ کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی منجاہی باتوں پر عمل کرنا اور اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی جد و جہد کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے مقابلے میں مقابلہ کرنا، اس کے رسول کے مقابلے میں مقابلہ کرنا. فرمائے گا تو اللہ لکھو نار و جہنم خالدا فیھا، تو جو ایسا کرے ایسے شخص کے لیے جہنم ہے جس سے وہ ہمیشہ رہے گا. ذلک الخزی العظیم، یہی عظیم اور بہت بڑی بائی ہے. اب اللہ کی طرف سے بھکتی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مختلف ادوار میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں کے مقابلے میں منجاہی باتوں پر عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں اپنے وضع کردہ قوانین اور نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی. یہ دھمکی آج کے موجود ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ میرے سر سے کہا مجھے جہنم کی آگ. اللہ محمد نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. آیت نمبر 64 میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ ایسی صورتیں اور آیات حاصل ہوتی ہیں کہ جو ان کے دلوں میں باتیں چھپی تھی اور پوشیدہ تھی ان کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ منافق زبان سے تو اعتراض کرتا ہے ایمان کا، لیکن اس کا دل گواہی نہیں دیتا. جیسے قرآن کا سوال پڑھ کر کے لنسوں کو لوگ ان کے دل ایمان میں نہیں لاتا. تو ان کی جو باتیں کے اندر شرارتیں ہیں اللہ تعالیٰ بارہا ان کو مختلف صورتوں اور آیات کے نزول کے ذریعے واضح فرما رہا ہے. مزید سے کہا گیا کہ پولیس کا ہم یوں مذاق اڑاتے ہو، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، لا اس کا تم مذاق اڑا لو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم جس سے ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر فرما کر رہے ہو. ان کو ڈرتے ہو کہ تمہاری جو یہ رجسٹریشن لگانی ہے یہ ظاہر نہ ہو جائے، تمہارا جو باطن کا خوف ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، تمہارے اندر جسے چاہتے ہیں کہ دین ناکام ہو جائے، مسلمانوں کی شکست ہو جائے، یہ اللہ کو ظاہر فرما کر رہے گا، تمہیں رسوا فرما کر رہے گا. آیت نمبر 63 میں بتایا گیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم یہ حرکت کاہے کو کرتے ہو، تو کہتے ہم تو زندگی کے لیے کھیل تماشے کے لیے باتیں کرتے ہیں. اسی طرح کی باتیں درشک کر لی، ہم نے مسلمانوں کا مذاق اڑا دیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، کھیل تماشے کے لیے کر رہے ہیں. فرمایا کہ قل ابی اللہ کی آیات ہی و رسول ہی کنتم تکذبون، اے نبی فرمائی کیا تم اللہ سے اور اللہ کی آیات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات پر کامنٹ پاس کرنا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر کو کمرے چست کر دینا، اللہ کے ماننے والے سچے ایمان والوں کا مذاق اڑا دینا، تم اس کو کھیل تماشا کہہ رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ مذاق اڑا رہے تم اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کرنا چاہیے. اسی طرح آج ہمارا دور کہتا ہے اللہ کے دین کی تعلیمات کا مذاق اڑانا آج تو مسلمانوں کو وسیلہ بن گیا. وہ ویڈیو دکھاتے ہیں سوال کی جھوٹی کوئی مارنے والے، اور اب ظاہر ہو گئے کہ 5 لاکھ روپے جو دیے دیے گئے بنا کے دین کو اڑایا پڑی ہے سیاح لگائے، اور یہ دانے والے تو بڑا ظلم کرتے ہیں. اللہ کے اللہ کے بعد یہ تھا کیا اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانے کے لیے مطلب سارا کا سارا میڈیا کہ کسی نے ایسا بات ساری نشر کی جب وہ نظام عدل ریگولیشن آ رہا تھا جس کے نتیجے میں شاید کچھ اسلامی تعلیمات پر عمل ہو جاتا اس کو کینسل کر دیا گیا اور دنیا کو مذاق اڑانے کا موقع دیا گیا, اللہ کی تعلیم پر مذاق اڑانے کا موقع دیا گیا, اللہ کی تعلیمات پر کسی طریقے میں عمل کرنے والوں کی کردار خوشی کا موقع دیا گیا. گاڑی کا مذاق اڑانے والے مسلمان 2500 کیس کرنے کے چکر میں تھے ایک سو سینٹر کے اندر, اللہ اور ایمان والوں کو جزائے خیر سے برپا کے خلاف اپنی نصرت کا اظہار کیا اور امید یہاں مسلمان کر رہا تو کیا اللہ کی آیات کے ساتھ سزا, اللہ کے رسول کے ساتھ سزا, اللہ کے رسول کی تعلیم کے ساتھ سزا, ایمان کے خیر سزا. قرآن کو ہمیں کہتے ہیں پورے روزگار کے اہم مردوں میں لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا, نہ انہیں اس طرح پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو ذرا کچھ لائٹ موڈ میں پکار رہے تھے وہ تسلی نہیں ہو جاتی, نہ اگر یہ کیا یہ ذرا کی بھی بے ادبی ہوئی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, اس حال میں کہ تمہیں اس کا ادراک اور شعور بھی نہیں. تو تمام علماء کے اس بات کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اقوال اور اعمال کا مذاق اڑانا یہ انسان کو اسلام سے باہر کر دینے کے لیے کافی ہے, ایمان سے خیر بنا دیا. تو کہا گیا ان کو بھی اب اللہ ہی آیاتی ہی برپور ہی تم تم سکتا بھی ہو اللہ کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اس کے احکام کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو, لا تعتذروا اب بہانے کا بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو, اقرار کو ماننے کا کرتے ہو تمہارا دل گواہی نہیں دیتا, اقرار ماننے کا کرتے ہو دعویٰ ماننے کا کرتے ہو رسول اللہ کی راہ میں لیے جہاد کے لیے قتال کے لیے اور تم گھروں میں بیٹھے ہو کیسے کہا تمہارا, اور تمہاری زبان پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی روش, اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کی روش, ایمان والوں کا مذاق اڑانے کی روش, یہ حضرت تمہیں کفر کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے. اب بہانے مت بناؤ, قد کفرت بعد ایمانکم تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے, انا معن خائفت منکم اگر تم اس گروہ کو معاف گروہ کو معاف کر بھی دے اپنی توبہ کسی کو معافی دے بھی دے, معاذ خائفت منکم کیا بانهم كانوا مسلمین تو دوسرے گروہ کو تم عذاب دیں گے کیونکہ وہ مسلم ہیں. یہ مقتضائے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کی سنائی گئی. میں نے کیا تھا کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف مکی سورتیں تین دو انداز میں مشرکین مکہ سے نزول, سورہ مائدہ مدنی سورت دو انداز میں اہل کتاب خصوصاً یہود کی گفتگو, اور یہ سورہ توبہ اس میں دو انداز میں منافقین کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے اور بڑے سخت انداز اور لہجے میں ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی. اس کے بعد نبی رکوع کا آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ کے آیت نمبر 67 میں 67 میں منافقین کا ایک طرز عمل بیان کیا ہے, الفاظ تو منافقین کے بھی آئے ہیں لیکن طرز عمل آج بھی موجود ہے. فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق کا تو منافق عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے, یعنی ان کے اعمال ان کے کرتوت ان کے مقاصد ان کی سوچ ان کی فکر ایک جیسی, اب وہ کیا ہے بارہ بارہ نے ذکر کیا, ماتا پرستی دنیا پرستی دنیا میں محبوب بن جانا دنیا کو محبوب بنا لینا اللہ اور رسول اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو بحال کرنا آخرت کو فراموش کر دینا دنیا ہی کی محبت اور اسباب کے اندر ڈوب جانا, یہ ہے منافقین کا طرز عمل. بنائے کہ ایک دوسرے کے جیسے ہی ان سارے معاملات سے بالکل ایک کرتے کہنے یا مرونا بالکل کریں برائی کا تو دیتے ہیں حکم, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے راہ الٰہی میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, نَسُوا اللَّهَ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, فَنَسِيَهُمْ اللہ نے ان لوگوں کو فراموش فرما دیا, اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بے شک منافقین ہی فاسق ہیں. یہ بہت بہت بڑا مقام ہے, اس لیے کہ منافقین کافر تو نہیں تھے مسلمان تھے, اب بلد جو یہاں امت کی جو ذمہ داری بتائی گئی ہے قرآن میں اس کے برعکس معاملہ بیان ہے. امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کن تم خیر امت کے مخرجت سے نام تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہتری امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا, تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے, تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو. کرنا تو یہ تھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یأمرون بالمنکر, برائی کا حکم دیں گے, وینہون عن المعروف, بھرائی سے روکے, الٹا ہوتے نا معروف. یہی وہ بات تھی جو میں نے ایک موقع پر کہی تھی, سورۃ الاعراف میں 21 کا رکوع پڑھا تھا, اصحاب صف کا واقعہ, مکیوں والے کو واقعہ یاد ہے, تین گروہ کا بیان تھا نا, ایک برائی کرنے والا, دو برائی سے بچنے والا لیکن برائی کرنے والوں کو روکنے والا نہیں تھا, وہ تین خود بھی برائی سے بچنے والا, دوسروں کو بھی بچانے اور روکنے والا. کس گروہ کو بچایا گیا تھا؟ یہ تیسرے کو. چوتھا گروہ یہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. آج ہم کس گروہ میں؟ برائی کرنے والوں میں یا برائی سے روکنے والوں میں, نیکی روکنے والوں میں نہیں, یا خود بھی برائی سے روکنے والے, دوسروں کو روکنے والے, یا برائی کا حکم دینے والے اور نیکی سے روکنے والے. ہر بھائی اپنی جگہ کو طے کرے, خود جائزہ لے, ہم اس گروہ میں کھائے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ اس معاملے کے اندر اسی گروہ کی غمازی اور آبادی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. نماز کی دعوت دینے والے کب ملیں گے؟ ہاں, فلم کو ڈرامہ ناچ گانوں کی دعوت دینے والے ہزاروں لاکھ ملتے ہیں. کتنے پیسے نماز مبارک فون پر آتے ہیں, اللہ کو یاد کرو, نماز ادا کر لو, اور کتنے آتے ہیں, آج فلاں کا پروگرام آ رہا ہے, فلاں کا پروگرام آ رہا ہے, اس سے یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, جلدی سے دیکھو فلاں چینل میں یہ چل رہا ہے, کہے گی نا. آج پردے کی دعوت دینے والے کتنے, اور پردے سے روکنے والے کتنے, بے حیائی کی دعوت دینے والے کتنے, اور بے حیائی سے روکنے کی دعوت دینے والے کتنے, جھوٹ کی دعوت دینے والے کتنے, فراڈ کی دعوت دینے والے کتنے, اور ایمانداری کی دعوت دینے والے کتنے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہے, اس تناسب میں اللہ کی کتاب کو دیکھے تو یہ زندہ کلام لگتا ہے. بار بار وہ آیت ہوگی, امیدیں یاد بھی ہو جائے گا, اس کا تجربہ بھی یاد ہو جائے گا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں, جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے, تمہارے اپنے حالات موجود ہیں. اسی آیت کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کے لیے فرمائی, جانے پر کسی کی روایت میں کہ نبی کا قبل کو و قبل ما بعد کو, تو پچھلے لوگوں کے حالات ہیں اور تمہارے بعد بعدوں کی خبریں اس قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں. کتنا زندہ کلام ہے. اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جو خود نیکی کی کوشش کرے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت اور حکم دے, اور خود مریض سے بچے اور دوسروں کو بچانے اور روکنے کی کوشش کرنے والا ہو. اللہ ہمیں منافقین کے درجے عمل سے بچائے جو برائی کی دعوت میں دیتے ہیں, جو آج ہمارے معاملے میں عام, جو نیکی سے روکتے ہیں, جو آج ہمارے معاملے میں عام. انفلا کی سطح سے لے کے اوپر تک چلے جائیں, نیچے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز سے روکتے ہیں, کوئی داری سے روکتا ہے, کوئی قرآن کی محفلوں میں جانے سے روکتا ہے, کوئی دین کا علم حاصل کرنے سے روکتا ہے, کوئی پردہ کرنے سے روکتا ہے, کبھی شوہر بیوی کو, کبھی باپ بیٹی کو, کبھی بھائی بہن کو پردہ سے پردہ کرنے سے روکتا ہے. اور دعوت دینے والے فلموں کی بھی, ڈراموں کی بھی, مسجد بند کرانے والے قرآن بھی پیدا ہوئے, جب برطانیہ کا وزیر اعظم آئے تو شاہ حسن نسل اسلام آباد کو بند کرا دیا جائے نہ آزاد ہونا نماز ہوا کر. ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن نے کہا سورۃ الحجر 41 میں, الذين بدلنا لهم الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. جن کو زمین میں اقتدار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. ہمارے حکمران کو جمعہ پڑھانا چاہیے. یہ مسئلہ یہ ہے, چلو علماء سے پوچھئے, اور اس کے لیے ہمارے لیے گورنر ہو وزیر اعلیٰ, وہ جمعہ کی نماز پڑھائے, خطبہ کیا سنا, امامت والی محل میں بیٹھنے کے لیے نہیں, حکمرانی والی محل میں بیٹھنے کے لیے نہیں, وہ خلافت ہے اللہ کی نمائندگی. مجھ سے سبھی کو سنبھالنا چاہیے, جمعے کی خلافت اس کو سنبھالنی چاہیے,
اور پچھلی مرتبہ غالباً میں نے آپ سے بات کی تھی وہ تو باہر سے لوگوں کو پکڑنے کی اللہ بھی کہتے شاید کے اندر سارے معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے, پوچھے گا ضرور اللہ, اس سے بھی پوچھے گا جو ہمارا عمران بنا بیٹھا ہے یا بنے بیٹھے ہیں, اور اللہ آپ سے مجھ سے بھی پوچھے گا. مسئلہ بھائی وہی ہے کہ کون لوگوں سے نہیں بھائی بڑی آج اللہ کی شکایت معاف کیجیے گا حکمرانوں کی شکایت کرتی ہو بڑا برا بنا بولا سبحان اللہ کے نعرے لگ جائیں گے. اس وجود میں میرا حکم چلتا ہے, آپ سے میرے گھر میں میری حکومت چلتی ہے, آپ کے گھر میں آپ کی چلتی ہے, وہاں میں اور آپ ذمہ دار ہیں, 18 کروڑ روپئے ان کی چلتی ہے, جب وہ پکڑے جائیں گے اللہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کل لوگوں کو مواقع اور کل لوگوں کو مقبول اور رعیتی ہی ہر ایک میں سے لگے مان ہے, اور جو اس کے زیر تحت ہے تو ان کے مطابق سوال ہوگا قیامت کے دن, خاتون ہے تو رعایا کے مطابق سوال ہوگا, شوہر ہے بیوی کے مطابق سوال ہوگا, باپ ہے اولاد کے مطابق سوال ہوگا, مالک ہے اور اگر غلام القمیض ہے تو اس کے متعلق سوال ہوگا. اگر اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کی توفیق دے, اور اللہ ہمارے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ ہدایت پر آ کر ہمارے لیے ہدایت پر عمل کرنے کا سامان پیدا کرے, اور اگر اس قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نجات دلائے, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہم پر حکمران بنائے جو اللہ کا خوف رکھنے والے اور ان کی آتا کردہ ہدایت پر عمل کرنے والے. تو یہ منافقین کے طریقے ہیں, برائی کا حکم دیتے ہیں, نیکی سے روکتے ہیں, بڑا تو دونوں نہیں ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں. یہ بات ہے نا, جب دنیا کی محبت میں ڈوب جائے بندہ تو جانتے بوجھتے وہ دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے. یہ نفاق ہے قرآن میں اس خلاف ہے کہ بندے کو سمجھ کو آ جاتی کہ یہ اللہ کا دین ہے, اس کے تقاضے ہیں, اور یہ دین جانو مال سے جہاد کا مطالبہ کرتا ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, سورہ الصف آیت نمبر 11, کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. جب یہ تقاضے سامنے آتے ہیں تو وہ منافق جو دنیا کی محبت میں ڈوب جائے اور مال و اسباب کی محبت جس کے پیروں کی بیڑی اور زنجیر بن جائے اس کو اپنی جان یا مال جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, چنانچہ وہ پیچھے ہٹتا ہے. یہی پیچھے ہٹنا یعنی دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے فراموشی کے رویے اختیار کرنا, اسی کو قرآن کہتے ہیں کہ یہ نفاق ہے. اللہم اللہ قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. یہ کس کی دعا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنن نسائی کی روایت ہے, اللہم اللہ قلبی من النفاق, اللہ کے رسول کی دعا, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. کیا وہاں کوئی شاعرہ بھی ہے؟ یہ تو ہماری ہدایت کے لیے ادھر شاید نہیں محسوس بخشے بخشائے اور دعا سنی. کیا خیال ہے ہم اس میں ہی ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں؟ کتنی بڑی غلط فہمی ہوگی, کتنا بڑا بلنڈر ہوگا اگر ہم ایسی تیزی سے گزر جیسا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور اعمال کی حفاظت کی فکر کوشش کرنی ہے, اور اس تناظر میں ان خطرات سے آزادی بھی ہو, ان سے بچنے کی دعا اور کوشش بھی ہو. اللہ ہم سب کو نفاق سے پاک فرمائے, اور اپنے دین کے لیے جان و مال کے ساتھ جہاد اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 68 میں بتایا گیا کہ منافقین اور منافقات یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں اور کفار سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. فرمایا کہ وہ جہنم میں ٹھکانا ان کے لیے کافی ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. معلوم ہوا انجام کے اعتبار سے منافقین کا خاتمہ ہوگا کفار کے ساتھ, اور قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 145 میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. میرا عام کفار سے بدتر ان کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے اور منافقت سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 69 میں بتایا گیا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ تھے اور وہ قوت والے بھی اور مال بھی ان کے پاس بہت تھا، تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جب وہ نافرمانی پر آئے تو وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو جیسے انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ دنیا تو سب کے لیے ہے نا، اس لیے کہ دنیا دار الجزا یا دار الجزا نہیں، دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار العمل۔ یہاں عمل کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کافروں کو بھی کھانا پینا دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، وہ رب المسلمین ہی رب العالمین۔ یہ دنیا کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ دے دے گا تمہیں، وہ تو تم استفادہ کر لو، فائدہ اٹھا لو، اور جیسے وہ بری باتوں میں مبتلا ہو گئے تم بھی وہ کر لو۔ لیکن ہوا کیا، پھر ان کے سارے اعمال حق اور ضائع ہو گئے اور وہ سارے بھی مر گئے۔ تم بھی دنیا پرستی کی نظر سے اٹھا لو، دو چار زیادہ بھی بنا لو ٹھیک ہے، لیکن ملنا اتنا جتنا تمہارے مقدر ہے۔ لیکن اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہو دین کی روش اور دین کے تقاضوں کے فراموشی کی روش اختیار کر کے تو کر لو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے عذاب کے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 میں پچھلی قوموں میں ذکر آیا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم اور شعیب علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، ان سب کا تذکرہ آ چکا، ان سب کے پاس ان کے رسول وعدے نشانیاں لے کر آئے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے مانا نہیں، تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، رسولوں کی بات کا انکار کر کے، رسولوں کے راستے سے ہٹ کر، اللہ کی بات کو فراموش کر کے دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں کے اندر دنیا میں مبتلا کیا اور آخرت کا عذاب اس سے شدید تر ہوگا۔ اب آیت نمبر 71 ہے، ایمان والوں کا رویہ بیان ہو رہا ہے، منافقین کا مطلب پڑھ لیا، برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے، ایمان والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پہلے ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رقیب یا ساتھی، کیا مطلب، ساتھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا مشن ہے، باقی لوگ کرنے کے احکامات موجود ہیں جو قرآن جی نے بیان کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر، میرا نہ میرا کی تدیس کا معاملہ وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا مطلب ساتھی ہے، ان کا مشن ہے، ان کے سامنے مقصد پیش نظر وہ ایک ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضا کا مقام جنت مل جائے، اور جو ہے وہ آج زمین پر رہتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے والے ہم ہو جائیں۔ اس مشن میں مقصد ہوئے دوسرے کے ساتھی بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ کرتے کیا ہیں، یہ امرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وہ ینہون عن المنکر اور دبی سے روکتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اطاعت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین باتیں ہیں، نمبر ایک بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نمبر دو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، نمبر تین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک پہلو یہ سمجھنے کا ہے کہ خالی مانتے نہیں کہ اللہ کو مان لیا اور رسول کو مان لیا، نہیں، اللہ اور رسول کو ماننے کے ساتھ اللہ اور رسول کی بھی مانتے ہیں، ہر چند گھنٹوں کے بعد اس ایمان کے اظہار کا موقع بھی ہوتا ہے اور امتحان بھی۔ ابھی جمعے کی نماز ادا کریں گے، 5:30 بجے آج کا اثر کا وقت ہے، امتحان ہو جائے گا، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو کیا یہی حاضری اثر میں بھی ہوتی ہے بھائی، بہت غلط بات ہے، بار بار اس کی توجہ ہو سکتی، بار بار ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے کہ جس اللہ کے لیے جمعے کی نماز میں آتے ہیں اسی اللہ نے 5 وقت نمازیں فرض کی، اور یہ ہمارے امتحان میں کامیابی کی ایک علامت ہے کہ سنتے ہی پکار سب کو چھوڑ کر اللہ اللہ کے سامنے جھکنے کو کھڑا ہو جائے۔ تو محض اللہ رسول کو مان لینا کافی نہیں، محض کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں، بلکہ اس سے زائد اس سے آگے بڑھ کر اس ایمان کے تقاضوں کا عالمی اظہار بھی ضروری ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، نماز قائم کرنے بہت اچھی بات ہے، زکات دینے بہت اچھی بات ہے، اور عبادات کرنے معمول ہے بہت اچھی بات، اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے، بدی سے روکتے ہیں، ہماری تو بھی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم کا تو بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، ہم خود بدی سے بچے، دوسروں کو بدی سے بچانے کی کوشش کریں۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں انقریب جن کا اللہ رحم فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو محض اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تبھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق انشاءاللہ بن سکیں گے۔ تو اپنی ذات کا آگے بڑھ کر دوسروں کو ذکر، جس کے اولین ہمارے اپنے گھر والے ہیں، پھر ہمارے پڑوسی ہیں، رشتے دار، دوست احباب، احساس کام کرنے والے، تا آنکھے یعنی یہاں تک کے پوری امت میں کام کرے تو ساری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر۔ تیسری بات، وہ اطاعت کرتے اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو الگ سے ذکر کیا گیا، اللہ اور رسول کی اطاعت صرف نماز کی ادائیگی تک محدود پڑے، اللہ رسول کی اطاعت صرف زکات کی ادائیگی تک تھوڑی محدود، یا رمضان کے روزوں یا حج کی ادائیگی تک تھوڑی محدود، اللہ 24 گھنٹے کے لیے ہمارا معمول ہے تو 24 گھنٹے اس کی اطاعت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ 24 گھنٹے کے لیے ہے، تو 24 گھنٹے کے شب و روز کے معمولات میں ان کے اسوہ سے رہنمائی لے کر ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تقاضے بھی ہمیں مان لینا کافی نہیں، عمل کا بھی ثبوت پیش کرو، ضمانت، زکات، دیگر عبادات کا اہتمام، اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، دوسروں کو بھی نیک کی اجازت دینی ہے، بلکہ اس سے روکنا ہے، یہ بھی تمہارا فرض ہے۔ اور اللہ رسول کی اطاعت کر عبادات پر محدود نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطالبہ ہے، یہ کرے تو کیا ہوگا؟ فرمائے کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ بولو کہ القریب ان پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے، کل غلبہ رکھنے والا ہے، حکیم ہے، تمام کا حکمت اس کی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس۔ آیت نمبر 72 میں بڑا پیارا انجام بیان ہوا، فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے جنت کے باغات کا، تجریم ان تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیھا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ کتنے گز کا بھائی؟ 5000 گز کا تو شاید بہت بڑا ہے ہمارے لیے، نہیں اس سے زیادہ کی شاید ہمارے سوچ نہ ہو، لیکن سوچ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمائے، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال رکھایا۔ بارہا قرآن نے جنت جہنم کا ذکر کیا، تو بارہا یہ حدیث دعائی کے سامنے ان شاء اللہ اٹھا لیا، کیا ہمیں واقعی شوق ہے جنت کا؟ جتنا ہمیں اپنی تعلیمی زندگی میں کسی بڑی کوالیفیکیشن کے حصول کا شوق ہوتا ہے، یا اگر پریکٹیکل لائف میں آ گئے، ایک بڑا آدمی، ایک بڑی گاڑی، بچے بڑے اچھے اسکول میں پڑھنے والے ہوں، اور بچہ اس کیریئر کے اندر جب ایکسل کر جائے اور آگے سے آگے بڑھ جائے، کیا کچھ سمجھنا ہے ہمارے لیے؟ کیا وہ جنت کا کوئی احساس، کوئی اجراس، کوئی اس کی خواہش، کوئی اس کی تمنا ہے؟ آگے فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی ہے، آخری کونے میں تو جنت میں جو ملے گی، ایک اللہ کا دیدار اور ایک اللہ کی رضا کا اعلان، کہ اللہ کہے گا میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، تم سے راضی ہوں۔ کیا اپنے محبوب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے ملنا چاہتے ہیں؟ شوق ہوتی دنیا کی ناجائز زیادہ مضبوطی، ناپاک اور ناجائز اور حرام محبتوں میں دیکھیں کتنا حق لگاتے ہیں، کتنا پیسے کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے پاکیزہ رشتوں کو توڑ کے ناراض کرتے ہیں، گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے ملنے کا شوق ہے، جو چاہے وہ پہلے چاہتا کہ سب میں پیدا کر دے، محبوب پیدا کر دے، نظر کیا کچھ کر سکتا تھا، اتنی کمائی کا پورا لے مطلب جس سے بغیر بات میں ادا کرنا، اتنی کی جس کا شمار باقی نہیں قرآن کیا تھا بھائی، سوا پوری نعمت اللہ اللہ کا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کرتے، دماغ تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو سکتا ہوں. اس رب سے ملنے کا شوق ہے. حدیث بیعت شریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اللہ کے قسم اور ذرا تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ تو کیا واقعی اللہ سے محبت ہے, واقعی اس کا دیدار چاہتے ہیں, واقعی اس سے ملنا چاہتے ہیں, واقعی اس کی رضا کے مقام جنت میں جانا چاہتے ہیں. 10,000 روپے کی نوکری کی تنخواہ ایک مہینے کی محنت کے بعد ملتی ہے, مہینے کا 1,00,000 روپے کا فائدہ یا نفع جان جھونکوں میں ڈال کر ملتا ہے, ایک بڑی کوالیفیکیشن 20 سال کی تعلیم کے بعد ملتی ہے, ایک بڑی پوزیشن ہٹا کر اپنے آپ کو خود مسیحے کر کے پھر انسان کو ملتی ہے. تو کیا جنت بغیر محنت مل جائے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں 10,000 کی تنخواہ 1,00,000 روپے کا مقابلہ, کوئی بڑے مکان کا حصول, کسی بڑی گاڑی کا حصول, کسی بڑی پوزیشن کا حصول بغیر محنت کے ہیں؟ یہ تو سوچ سکتے ہیں نا, جو سوچ نہیں سکتے وہ بغیر محنت مل جائے کیسے ہوگی؟ لیکن آج ہم مسلمانوں کا رویہ نہیں لائے گا جنت کے, تو مسئلے پڑی گئے ہمارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت بنائی یہ کرے گی ایسے, اور اللہ نے جہنم بنائی اور جبرائیل کے ساتھ جاؤ دیکھ کر آؤ. بخاری کی روایت جبرائیل گئے اور آ کر فرمایا اے اللہ سبحان و تعالیٰ تم کو جنت پیدا فرمائی, جو سنے گا ضرور قابل ہوگا, اور تم نے اتنی خوفناک جہنم بنائی کہ جو سنے گا ضرور اس سے بچے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں کی بھیج دی اور جہنم کو تن آسانی لذتوں سے بھیج دی. اور پھر کہا جبرائیل اب دیکھ کر آؤ. اب جبرائیل نہ آ کر کہا اللہ لگتا تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں, بڑھتا سارے جہنم میں جائیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ کیا مشوق ہے؟ اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی کون سی؟ قدرت کی. اس دنیا میں کچھ مل جانا اللہ کے نزدیک یہ کامیابی ہے ہی نہیں, پھر تو فرعون کا اللہ کا ایک حد تک اور دوسرا کے پاس. اسی سے جان لیجیے ہمارا اصل مسئلہ اس زمین کا نہیں, نہ تو پیغمبروں نے نتیجے دیکھے ہوں گا. 18 برس ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے, 2 مہینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پاکے آئے ہیں, ہے نا؟ یہ دنیا کہاں ہے؟ یہ مسئلہ اصل مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا کا. اللہ فرماتے ذالک هو الفوز العظیم, وہ اصل کامیابی. یہاں تو دو تین نیچے گئے سب برابر, جنازہ کڑک کے نہیں کریے یا غریب کی گھوڑی سے نکلے, دونوں برابر. دو فٹ نیچے دونوں جائیں گے کچھ کچھ کے ساتھ آپ کپن مل گیا تو مل گیا جائے گا, اگر جہاں سے کچھ بھی انداز ہوگا دو فٹ کپن کا کپڑا پھیرا جائے گا. اس ادارے کیا دونوں برابر, اس کا مہندی نیچے رہ گیا, اس کی گھوڑی بھی پیچھے رہ گیا, اس کی آتائش اجاسی نظر بھی پیچھے رہ گئی, اور اس کا جو قرضہ جو ہوگا وہ بھی پیچھے رہے گا. اس کا تو مطلب نہ ہو, اصل مطلب وہاں کا ہے جس کو قرآن کہتا ہے دار کے یوم التغاب, وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اصل وہ جو وہاں جیتا وہ جیت رہا, اور جو اس میں ہار گیا وہ ہار گیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کے ہر خطے پر موجود ہے. لیکن کیا کریں, یہ سارا امتحان غیر سے رہتے ہوئے, اللہ جی نے یہ امیدوں نے غیر سے رہتے ہوئے تو ایمان ہے کہ نہیں, ورنہ عالم رضا یعنی موت کی کیفیت فرعون جیسے ظالم اور جابر پر تاری ہوئی تو وہ ایمان لانے کو تیار تھا. کہا اب نہیں، اب تو اس عالم سے اس عالم میں تو ٹرانسفر ہو رہا ہے، اب کا ایمان معتبر نہیں، یہ سارا امتحان آج کدھر جبکہ وہ ادھر غیر میں ہے، کدھر امتحان ہے، کیا اس کو ہم دیکھی گہرانے سے مانتے ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ میرا اور آپ، یہاں بہت کچھ بنا لے جانا چاہتے ہیں تو یہاں کچھ نہ ملے مسئلہ کوئی نہیں، ادھر کا مسئلہ ہے رات کے یوم الاحد کو ہار ہونے کے فیصلے کا دن ہے، کیا مجھے ہمیں یاد ہے اللہ نے تو نظام بنوا کر رکھا ہے، ہر نماز کی حرکت پورے فاطمہ مقرر فرما دی ہے، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات حاضر رکھی، اگر نمازوں میں سمجھ کے یہی الفاظ ادا کریں گے تو کتنی بات دھیان ان شاء اللہ تعالیٰ میں رہے گی، فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مؤمن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنت کے باغات کا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیھا ہمیشہ وہ میں رہیں گے، ومن ساکن طیبتا فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانات ہوں گے ہمیشہ رہنے والے باغات کے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا میں سب سے بڑی بات ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت عظیم کامیابی، ایک بات کا توجہ دلانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک توجہ دلانی ہے کہ ماشاء اللہ دنیا میں اجتماع بڑا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ پانچوں وقت کی نمازوں میں اجتماع ہو، ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جمعے کی نماز میں بڑے اجتماع میں آتے ہیں تو ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قدیم صف میں نہیں بیٹھتے، وہ پیچھے کے دروازے کے پاس ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، نتیجے نکلتے ہیں لیکن تعداد بڑھتی ہے تو کبھی اگلی سب خالی رہتی ہے اور جو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش یہ کی جائے کہ جو پہلے آئے وہ اگلی سب کو پہلے پورا کرنے کی کوشش ہے، دنیا میں لوگ پہلے بات تو سفر ختم ہوتا جا رہا ہے تو سب سے اوپر والی سیٹ لیتے ہیں تاکہ صحیح طور پر نظر آئے، وہ تو دنیا داری کی گناہ گاری کے معاملہ، پھر سب سے اگلی سب کا ثواب سب سے زیادہ، ٹھیک دنیا میں شادی بیاہ کا کھانا کھلتا ہے تو پہلے ٹوٹ پڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ مرغی اور اس کی ٹانگ اور یہ وہ سب کھیتے ہیں، صحیح ہے نا، زیادہ سے زیادہ کا اصول ادھر کیوں نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کا اصول جلد آنے کی کوشش ہے، ایک بات اگلی سفوں کو کیسے پورا کرنے کی کوشش کریں، یہ تہذیب ہے ہماری، یہ روایات ہے ہماری، تعلیم ہے ہمارے لیے، دوسری بات کیا ہے بعض لوگوں کو اگلی سب یا اگلی سفوں میں کسی سب میں پہنچنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، دیکھو شوق کیسے پورا ہوتا ہے، پھلان دے رہا اس کو تھر ماری اس کے اوپر سے کودے، یہ غلط بات ہے، خاص طور پر جمعے کے دن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتا ہے اس کا جمعے کا سارا ثواب ضائع ہوگا، تو آگے بیٹھنا ہے بالکل بیٹھے بالکل بیٹھنا چاہیے، لیکن پہلے آ کر تشریف رکھیے اس کا جلدی زیادہ ہوگا، لیکن کودتے پھلانگتے ہوئے آنا یہ بات ہوگی، ابھی بات اس میں کیا ہے جب سب کھڑی ہوتی ہے نماز میں سب بنائی جاتی ہے تو خاص طور پر پہلی سب میں حضرت کے ساتھ خود کر شامل ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے، چاہے اس کو ایک ٹھوکر ماری اس کو ایک ٹھوکر ماری خود کر کسی طریقے پر، مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کوئی عبادت انجام دینا اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، سب گناہ ملتا ہے، اور دین کا وکاس کیا ہے جس پر آج ہماری توجہ نہیں، توجہ سے سنیے گا، حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ اگلی سب میں تھوڑی سی جگہ تو ہے لیکن اگر تم اس سے جاتے ہو تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے تو تمہیں پہلی سب کے ثواب سے دگنا ثواب ملے گا، پہلی سب سے ملے گا ثواب پہلی سب سے دگنا ملے گا، یہ ہے دین کا مطلب، آپ کو تکلیف تو جس نے آنا ہو وہ پہلے آئے، پہلے سب کو پہلے پورا کرے، یہ روایات ہے ہماری، یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی، لیکن کودتے پھلانگتے ہوئے آگے پہنچنے کی کوشش کرنا یہ بہت غلط بات ہے، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور زبردستی اگلے سب میں گھسنے کی کوشش کرنا یہ مسلمان کو تکلیف دینے والی بات ہے، اس سے ثواب ضائع ہو جائے گا، اور دوسروں کو راحت مل جائے اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے اگلی سب کے مقابلے میں دگنا ثواب ملے گا، ہونے کا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ ہمارے دین کی جو آداب ہے وہ فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ الحمد للہ۔